इतवार 17 जनवरी, सैरवीन के साथ उमर आफरीदी का सलाम। ईरान पर से आलमी इक्तसादी पाबंदियां खत्म होने के बाद ईरानी सदर हसन रूहानी ने इसे ईरानी आवाम की फतह से ताबीर किया और कहा,
इन बरजाम राह तोसे व पेशरफ्त तआमुल
बो। वो कह रहे हैं कि ईरान ने दुनिया के साथ ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज कर दिया है। तफसील खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। तेहरान पर आलमी पाबंदियां हटाए जाने के चंद घंटों बाद ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान ने दुनिया के साथ ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज किया है। वो कह रहे हैं, जौहरी मुआहदे में किसी पार्टी ने किसी को नहीं हराया, सिर्फ ईरानी कौम जीती है। कोई नहीं हारा इस मुआहदे में, ना ही मुल्क के अंदर और ना ही उन ममालिक में से कोई जिन्होंने हमसे मुज़ाकरात किए हैं। हर एक इस मुआहदे से खुश है, सिवाय सिहूनियों के, जंग पसंदों के, या फिर वो जो अमरीका में मुसलमानों और बुनियाद पसंदों के दरमियान इश्तेआल फैलाते हैं। इस डील से तरक्की और पेशरफ्त के नए दौर का आगाज़ होगा और साथ ही दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर खारजा सरताज अजीज़ ने दावा किया है कि मुल्क में दहशत गर्दी के वाकयात में 60-70% तक कमी आई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर अमन हमसायगी और तमाम मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ऑपरेशन ज़रब अज़्म और इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी लाए अमल पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है। अफगानिस्तान के मशरकी शहर जलालाबाद में खुदकुश हमले में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। हमलावर ने एक मारूफ मकामी सियासी रहनुमा के घर को निशाना बनाया। उबैदुल्ला शनवारी के भाई हाल ही में तालिबान की कैद से रिहा हुए थे और कबाइली अमायदीन समेत कई अफराद उनके घर पर उन्हें खुशामदीद कहने के लिए जमा थे। इस हमले में उबैदुल्ला शनवारी के भाई समेत दीगर 14 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। शाम में इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुनान का कहना है कि शहर दील अज़ूर के मजाफात में नामनिहाद दौलत इस्लामिया ने एक हमले के बाद 400 से ज्यादा शहरियों को अगवा कर लिया है। जफर सैयद।
हुकूमत के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर किए गए इस हमले के दौरान कम अज़ कम 130 अफराद मारे गए हैं। जो अफराद मारे गए हैं उनमें अक्सरियत हुकूमत के हामी जंगजुओं के रिश्तेदारों की थी। शाम का सरकारी मीडिया दावा कर रहा है कि कम से कम 300 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे थे जिनके गले काटकर उन्हें मारा गया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि अगवा किए जाने वालों को रिका में कायम नामनिहाद दौलत इस्लामिया के हेडक्वार्टर्स ले जाया गया है।
इसराइल के शहर यरूशलेम की पुलिस का कहना है, एक खानका की दीवार पर हिब्रू जबान में क्रिश्चियन मुखालिफ ग्रेफिटी की गई है। कैथोलिक चर्च के तर्जुमान का कहना है कि माउंट ज़ियोन के दीवारों पर की गई ग्रेफिटी में इसराइल दुश्मन काफिर ईसाइयों के लिए कत्ल की धमकियां लिखी हुई हैं। माउंट ज़ियोन के तर्जुमान निकोदेमस शेनाबिल ने बताया, वो कह रहे हैं, हमने ग्राफिटी की तस्वीर ली और उसमें दिए गए पैगाम को समझने की कोशिश की और हमें फौरन समझ आ गया कि वो कोई अच्छा पैगाम नहीं था। आपको मालूम है उसमें क्रिश्चियंस के लिए मौत, इसराइल से इंतकाम जैसे पैगाम थे जो बहुत रेडिकल हैं। इसराइल में नफरत आमेज जराइम में इजाफा हुआ है, जिसमें मुश्तबा यहूदी कट्टर कौम परस्त ने क्रिश्चियन की इमलाक और फलस्तीनी और इसराइली इंसानी हकूक के कारकुनान को निशाना बनाया है। कीनिया की फौज के सरबरा ने बताया है कि सोमालिया में उन 5 कीनियाई फौजियों की तलाश और बचाव का ऑपरेशन जारी है जिन्हें शिद्दत पसंद ग्रुप अलशबाब ने यरगमाल बनाया हुआ है। जनरल सैमसन मवादीदी दारुल हुकूमत नैरोबी के एयरपोर्ट पर जख्मी फौजियों को वसूल करते वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सऊदी अरब की स्टॉक एक्सचेंज में, जो दुनियाए अरब का सबसे बड़ा बाजार हसस है, आज हसस की कीमतें 6% से ज्यादा गिर गईं। इसकी वजह ईरान पर से इक्तसादी पाबंदियां उठाया जाना बताई जा रही है। इसके अलावा दुबई और कतर की मार्केटों में भी ट्रेडिंग का आगाज 6% कम पर हुआ। ईरान का कहना है कि वो खाम तेल की बरामदात 5,000 बैरल योमिया तक बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत के दारुलहुकूमत दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनके ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले अस्पतालों में तशखीसी टेस्ट और दवाएं मुफ्त फराहम की जाएंगी और ये काम उन पैसों से किया जाएगा तो 3 बड़े बड़े मंसूबों से बचाए गए हैं। केजरीवाल का कहना है कि हुकूमत के इंजीनियर्स ने दारुलहुकूमत में 3 फ्लाईओवर्स मुख्तस शुदा बजट से इंतहाई कम में तामीर किए हैं, जिससे $50 मिलियन की बचत हुई है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने फ्लिंट और मिशिगन में हंगामी सूरतेहाल का ऐलान कर दिया है, क्योंकि वहां पानी में लेड यानी सीसे की मिलावट सामने आई है। और क्या आप जहाज़ पर बोर्ड होने से पहले देखते हैं कि आपके साथी पैसेंजर्स के पास कोई पालतू परिंदा तो नहीं? नहीं देखते तो अब ज़रूर देखिएगा। वजह सुनिए नुखबत मलिक की जबानी।
امریکہ میں ایک ڈومیسٹک فلائٹ کے دوران ایک مسافر نے دیکھا کہ ایک سیٹ پر ایک ٹرکی بیٹھا ہے۔ یہ ایک غیر متوقع سی بات ہے کہ ٹرکی یا کوئی اور جانور ہوائی جہاز پر ہو، لیکن اب بہت سارے انسان جانور ساتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ مسائل سے اور دباؤ کے وقت مشکل سے نمٹ سکیں۔ لوگ دماغی صحت کے مسائل سے جانوروں کی موجودگی میں بہتر انداز میں نمٹ پاتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں خودکش حملہ، کم سے کم 13 افراد ہلاک۔ بلوچستان میں تحریک طالبان پاکستان سے تعلق کے شعبے میں 4 افراد گرفتار۔ بات سے بات اور آپ کے خط، یہ سب آج پروگرام کا حصہ ہیں، مگر سیربین میں حسب معمول پہلے آج کے بڑے موضوع کی تفصیل اور جائزہ۔ آئی اے ای اے یعنی جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کی تصدیق کے بعد کہ ایران کا جوہری پروگرام اب صرف پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی پیدا کرنے تک محدود ہو گیا ہے، ایران کے خلاف عائد بین الاقوامی اقتصادی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس موقع پر ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایران نے دنیا کے ساتھ تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز کر دیا ہے۔ دوسری جانب پابندیوں کے خاتمے کا عالمی سطح پر بھی خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگران ادارے آئی اے ای اے کی جانب سے اس تصدیق کے بعد کہ ایران نے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تمام ضروری اقدامات پورے کر لیے ہیں، ایران کے صدر حسن روحانی نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور کہا کہ اس معاہدے سے تمام فریقین خوش ہیں، لیکن اسرائیل اور امریکی کانگریس میں موجود کچھ سخت گیر موقف رکھنے والے افراد اس معاہدے پر ناراض ہیں کیونکہ وہ خطے میں جنگ کے حامی ہیں۔ انہوں نے کہا،
در برجام جناحی بر جناحی پیروز نشده است، ملت ایران است۔
ایران کے جوہری معاہدے میں کسی فریق نے دوسرے کو شکست نہیں دی، ایرانی قوم کی فتح ہوئی ہے۔ ملک کے اندر اور اس معاہدے میں شریک دیگر ملکوں کو اس معاہدے میں شکست نہیں ہوئی، ہر شخص اس معاہدے پر خوش اور مطمئن ہے، لیکن صہیونی اور جنگ کے حامی وہ لوگ جو امریکہ میں مسلمانوں اور شدت پسندوں کو بھڑکاتے ہیں، وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ یہ معاہدہ ملک کے مستقبل میں پیش رفت لائے گا اور بین الاقوامی سطح پر ہمارے تعلقات میں مزید تعاون پیدا کرے گا۔
ایران پر پابندیاں ختم ہونے کے بعد وہ اربوں ڈالر مالیت کے منجمد اثاثے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی منڈی میں تیل بھی فروخت کر سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ان پابندیوں کے ہٹنے سے ایرانی عوام کے لیے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا،
ایران نے جو اقدامات کیے ہیں ان کے جواب میں امریکہ اور یورپی یونین فوری طور پر ایران پر عائد پابندیاں ختم کر رہے ہیں، جس کے بعد ایران کے عوام کے لیے معاشی مواقع بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ میں نے ان تمام دستاویزات پر دستخط کر دیے ہیں جو ان پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے درکار تھے۔ آج ایران کے لیے وہ دن ہے جب اس کا جوہری معاہدہ محض بڑے بڑے وعدوں سے عملی اقدام میں تبدیل ہو رہا ہے۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موغرینی نے ویانا میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے ہمراہ بات کرتے ہوئے اس معاہدے سے علاقائی امن اور استحکام میں اضافے کی امید ظاہر کی ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ایران کے لیے یہ انتہائی اہم بات ہے، لیکن اس بات چیت کے شرکا خصوصاً یورپین افراد کے لیے بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہے۔ ایران اور یورپ کے درمیان تعلقات خراب ہونے سے پہلے، ان پابندیوں سے پہلے، یورپ ہمیشہ ایران کے ساتھ ثقافتی سرگرمیوں اور معاشی تعلقات میں آگے رہا ہے۔ میں توقع کرتی ہوں آج کے بعد یورپین کاروباری افراد ایران میں سرمایہ کاری دوبارہ شروع کریں گے۔ یہ معاہدہ دنیا کو ایک ہی بات بتا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سفارتکاری ہی ہمیشہ کام آتی ہے۔
the world, not only Europeans, is that diplomacy works.
یورپ اور امریکہ کی اوباما انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ نے بھی ایران پر پابندیاں ختم ہونے کا خیر مقدم کیا ہے. اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اسے ایک سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فریقین نے اس حوالے سے اپنے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے. برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے اسے مسلسل ڈپلومیسی کی فتح قرار دیا ہے, لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس کے باوجود تہران جوہری بم بنانا چاہتا ہے. ملک میں کابینہ سے ہفتہ وار خطاب میں مسٹر بنیامین نتن یاہو نے
بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ ایران کی جانب سے جوہری معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں اس پر فوری طور پر شفاف اور سخت ترین پابندیاں عائد کرے.
اقوام متحدہ, امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے پابندیوں نے ایران کو کئی سال تک معاشی مشکلات کا شکار رکھا.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا. اور اسی تناظر میں میں نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں نامہ نگار برجیش اپادھیائے سے پوچھا کہ ایران پر پابندیاں لگوانے میں امریکہ کا کردار کلیدی تھا, اور انہیں ختم کرنے کے لیے مذاکرات کے طویل عمل میں بھی یورپی طاقتوں کے ساتھ امریکہ پیش پیش رہا. تو اب پابندیاں ختم ہونے کو امریکہ میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیں عمر صاحب, بہت لوگ اسے ایک تاریخی پہل کہہ رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ اوباما کی خارجہ پالیسی کی ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر بھی اسے دیکھا جائے گا. اقوام متحدہ کی 2013 میں ہوئی جنرل اسمبلی کے دوران صدر اوباما نے ایک ٹیلی فون کال کیا تھا ایران کے صدر حسن روحانی کو, اور مانا جا رہا ہے کہ اسی میں اس تاریخی گھڑی کی بنیاد رکھی گئی. وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے کی بدولت دنیا آج پہلے سے زیادہ محفوظ ہے. ساتھ ہی پانچ امریکی افراد جو ایران کے جیل میں تھے ان کی رہائی کو بھی اوباما انتظامیہ ایک بڑی کامیابی کی طرح پیش کر رہی ہے. کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جوہری سمجھوتے کے بعد سے ایران نے وینا میں جاری مذاکرات میں حصہ لیا, قیدیوں کی رہائی ہوئی, جو کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو ایسا نہیں ہے, لیکن ایک ٹرینڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دونوں ملک دوسرے اہم موضوعات پر بھی تعاون کر سکتے ہیں.
تو برجیش, صدر اوباما جس طرح اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, یہ بتائیے کہ کیا ان کی جماعت یا جو دوسری سیاسی رہنما ہیں وہ بھی اس کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا وہ ان کی رائے مختلف ہے؟
دیکھیے کافی مختلف ہے. اگر ریپبلکنز کی خاص طور سے بات کریں تو کانگریس کی جو خارجہ معاملوں کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں ایڈ رائس, انہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سمجھوتے نے ایک طرح سے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے, کیونکہ جو نگرانی کی باتیں ہیں اور جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ کچھ برسوں کے لیے ہیں, جبکہ پابندیاں ہمیشہ کے لیے ہٹا لی گئی ہیں, اور ایران کو اربوں ڈالر مل جائیں گے اس پابندیاں ہٹنے کے بعد, اور ان کے لفظوں میں اس کا استعمال وہ اپنی فوج کو اور دہشت گردی کو بڑھاوا دینے میں اس کا استعمال کریں گے. حال ہی میں ایران نے ایک میزائل بھی ٹیسٹ کیا تھا جو جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرنے کے قابل ہے, اس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کی مانگ بھی زور پکڑ رہی ہیں. خبریں یہ بھی ہیں کہ اوباما انتظامیہ بھی یہ نئی پابندیاں عائد کرنا چاہتی تھی, لیکن ایران کی طرف سے پیغام یہ آیا تھا کہ اس سے قیدیوں کی رہائی رک سکتی ہے, اور انتظامیہ نے فیصلہ ملتوی کر دیا. اب ڈیموکریٹک پارٹی یعنی اوباما کی ہی وزیر خارجہ رہ چکی ہیں ہلری کلنٹن, جو صدارتی امیدواری کی کوشش کر رہی ہیں, انہوں نے بھی ان پابندیوں کو عائد کیے جانے کی مانگ کی ہے. انتخابی ماحول میں ریپبلکن امیدوار بھی پابندیاں ہٹائے جانے پر خاصی تنقید کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی قیدیوں کی جو رہائی ہوئی ہے اس معاملے پر ان کا کہنا ہے کہ اوباما نے ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور 4 کے بدلے 7 قیدیوں کی رہائی کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ایران امریکہ کی باہیں مروڑ سکتا ہے اور اپنی بات منوا سکتا ہے. لیکن کل ملا کر دیکھیں تو اوباما انتظامیہ اس پورے معاملے کو اپنی خارجہ پالیسی کی ایک بہت بڑی کامیابی کی طرح پیش کرنے جا رہی ہے.
واشنگٹن سے یہ تھے نامنگار برجیش اپادھیائے. ایران پر اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت بدحال ہو گئی تھی, اور اس کا اثر نوجوانوں میں بے چینی کی صورت میں سامنے آیا تھا. آپ نے سنا کہ پابندیاں ختم ہونے کے بعد ایران تیل سمیت اپنی برآمدات بین الاقوامی منڈی میں فروخت کے لیے پیش کر سکے گا, ساتھ ہی اربوں ڈالر مالیت کے بیرون ملک منجمد اثاثوں تک بھی ایران کو رسائی حاصل ہو گئی ہے. میں نے یہاں لندن میں بی بی سی فارسی سروس کی مریم امان سے پوچھا کہ اب پابندیاں ختم ہونے کے بعد کیا ایرانی نوجوانوں کی بے چینی اور اضطراب میں کمی آئے گی؟
کمی تو آئے گی، کمی تو ضرور آئے گی. آفیشیل اسٹیٹسٹک کہہ رہے ہیں کہ بھکاری شاید 10 اور 11-12% تک فیصدی کی بھکاری ہے، لیکن ان آفیشیل رپورٹس کہتے ہیں کہ اب تو 30% انمپلائمنٹ ہے ایران میں نوجوان نسل کی. اور ایک تو ہڈن انمپلائمنٹ یا چھپا بھکاری ہے، جو لوگ اس طرح کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن کی کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، جن کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی. تو اس اقتصادی پابندیوں کو ہٹنے سے ان کی معیشت میں چینج تو بہت آ جائے گا، بدلاؤ آئے گا، اور ان کی اضطراب جو تھی یہ تو ضرور کم ہو جائے گا، کیونکہ انویسٹمنٹ بڑھے گا، لوگ آتے جاتے رہیں گے، کام زیادہ ہو جائے گا. اور اسپیشل ایران میں اسپیشلسٹ بہت ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بہت سارے. ایران کا پاپولیشن آپ کو پتا ہے کہ لٹریسی 95% کے اوپر ہے،
بہت پڑھے لکھے. ہاں
تو اس سے اتنے لٹریسی ہونے کے باوجود بھی کام نہ ہو تو اضطراب تو بہت ہوگی. یہ چینج ضرور آئے گا.
تو یہ بتائیے کہ اب جب یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں امریکہ سے اور پابندیاں ہٹ گئی ہیں اور ممکنہ طور پہ وہاں کی معیشت بہتر ہوگی، وہاں کا اقتصاد بہتر ہوگا، تو اس سے کیا جو وہاں کی قیادت ہے، جو رجیم ہے، ملا قیادت جس کو کہا جاتا ہے یا ملا رجیم، اس کو قبولیت ملے گی، وہ مقبول ہوگی، لوگ اس کو اور زیادہ اپریشیٹ کریں گے، یا کس طرح ان کو کیا ملے گا؟
ابھی اس رجیم کوئی لیجیتیمیسی کا چیلنج فیس نہیں کر رہا. ابھی کوئی ایسا، ایران میں ایسے کوئی گروپ نہیں ہے، ایسا کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ اپنا رجیم کو بدلاؤ کے بارے میں سوچے یا ایکٹیو ہو، ایسا کوئی نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ 7 سال پہلے ایران میں ایک الیکشن ہوا تھا جس میں ڈسکنٹینٹ تھے لوگ کو، لوگوں نے آ کے سو ہزاروں میں آ کے انہوں نے پروٹیسٹ کر دی. اس کے بعد کچھ لوگ جیل میں بھی گئے، لیکن 6 سال سے یا 8 سال سے ہوئے ہیں کہ ایسا کوئی چیلنج آ نہیں گیا ہے. تو گورنمنٹ آلریڈی اچھے موقف میں ہے، اچھے وضعیت میں ہے. یہ پابندی ہٹانے سے گورنمنٹ کو اور بھی اسٹرینتھ بڑھ جائے گا، اور جو سروسز نہیں دے پا رہا تھا اب تک، اس کے بعد وہ دے پائے گا. مجھے لگتا ہے کہ ایران کی گورنمنٹ اور بھی پاورفل ہو جائے گا.
مریم، ایران کے جو سیاسی عزائم ہیں، پولیٹیکل اسپریشنز، ان کے بارے میں مشرق وسطی یا مڈل ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے. تو ایران اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے امن و استحکام کے لیے کام کر سکتا ہے، یا اس سے خطے میں جاری جو مخاصمت ہے، جو ایک انیموسٹی ہے مڈل ایسٹ میں، عرب دنیا میں، اور جو عجم میں کہہ لیں، وہ اس کو وہ بڑھے گی، کیا ہو سکتا ہے؟
یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس سے بات کرتے ہو. اب موقع یہ آیا ہے کہ امریکہ تک کہتا ہے کہ ایران ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. اگر آپ ایک سعودی سلطان سے پوچھو گے، ایک شیخ سے پوچھو گے، تو بولے گا کہ نہیں. تو یہ ایک انموسٹی جو سعودی عربیہ ایز اے لیڈر آف سنی سکھ، ایران ایز اے لیڈر آف شیعہ سکھ، ان لوگوں میں انموسٹی اور یہ دشمنی تو چل رہا ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اس کی مثال دیکھ رہے ہیں. لیکن ایران کا، ہم چاہے نہ چاہے، سعودی چاہے نہ چاہے، ابھی ایران ایک بہت پاورفل کنٹری ہے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں آؤٹ آف کولڈ سے آیا ہے. تو وہ ابھی آئسولے میں کام نہیں کرے گا، تو اس کی ریسپانسبلٹیاں بڑھتی جائیں گے انٹرنیشنل ارینا میں. جب اکاؤنٹبلٹی بڑھتا ہے، جب اس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس میں اس سے پوچھا جائے گا، تو وہ اپنا ایک پازیٹیو امیج رکھنے کے لیے بھی ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا ہوگا.
مریم امان بی بی سی فارسی سروس کی ہماری ساتھی، جن کا کہنا تھا کہ ایران خطے کا ایک طاقتور ملک ہے اور اسے اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی. اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے سعودی عرب میں سینئر صحافی اور خطے کے امور کے تجزیہ کار خالد المینہ سے پوچھا کہ ایران پر سے بین الاقوامی پابندیوں کے ختم ہونے کے بعد مشرق وسطی اور بالخصوص سعودی عرب میں کیا رد عمل سامنے آیا ہے.
نہیں، سعودی عرب یہ جو پہلے سے اوپنلی اسٹیٹمنٹ انہوں نے یہ کیا تھا فیو منتھ اگو، پچھلے دنوں میں، کہ وہ اینی اگریمنٹ جو نیوکلیئر ویپنز کو مڈل ایسٹ میں جو آلریڈی کتنی گڑبڑ ہو رہی ہیں کم کرے گا، تو دے ویلکم اٹ. انہوں نے اوپن اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ ہم ان کو اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ پہلے سے، اور آئی تھنک دے ول کنٹینیو. ہمیں یہ جو نیو پولیٹیکل ریالٹیز جو ہے ان کے ساتھ ہمیں رہنا ہے.
عام طور پر جو ایک یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران کے سے یہ صلاحیت لے لینے کے بعد کہ وہ کوئی جوہری نیوکلیئر ہتھیار بنا سکے, دنیا میں امن کے لیے جو امن کا جو عمل ہے وہ زیادہ پائیدار ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں سعودی عرب اور جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کی کیا سوچ ہے؟
اگر آپ اس پر فوکس کیجئے جو یہ اسلحہ جو ہے نیوکلیئر ویپنز ان کے جو تھریٹس چلے گئے ہیں, تو اس کے بارے کافی یہاں ویری کام ایٹموسفیئر, میں نے کافی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی صبح آج کہ ان کا کیا خیال, انہوں نے کہا کہ یہ جو ایران جو کمپلائنس کیا ہے اور ان کے نان ویپنز پرولیفریشن کے بارے میں ان کا عہدہ کیا یا کمٹمنٹ, تو ان دا لائٹ آف دس میرے خیال میں ممالک جو اس ایریا میں ہیں تو کافی وہ میرے خیال میں خوش رہیں گے اگر میں یہ اس لفظ استعمال کروں.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کل پہنچ رہے ہیں سعودی عرب اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی ہوں گے, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے اگلے روز وہ ایران جائیں گے. پاکستان کی اب تک جو پوزیشن ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد حالیہ دنوں میں, پاکستان کی پوزیشن غیر جانبدار رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب سے جو کچھ کہے گا سعودی عرب اسے سنے گا اور اسے مان لے گا ثالثی کے لیے, ایران کے ساتھ قریب آنے کے لیے؟
بالکل, ابھی اینی تھنگ, بیکاز یو نو کسی کے مصلحت میں نہیں ہے کہ ٹینشن ہو, نہ سعودی عرب نہ ایران, اور انفارچونیٹلی کافی جو اسٹیٹمنٹ میں کہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ, یعنی دیر واز نو گڈ اسٹیٹمنٹ کمنگ آؤٹ آف ایران. حالانکہ جب روحانی صاحب پریزیڈنٹ بنے ان کو یہاں انویٹیشن ملا, شاہ عبداللہ واز ویری مچ احمد نجات کو کتنے دفعہ انہوں نے بلایا, لیکن انفارچونیٹلی جو ہارڈ لائنرز ہیں وہاں ان کے اسٹیٹمنٹ سے سعودی عرب اور گلف اسٹیٹس میں کافی نروسنس ہوئی, تو اس لیے ابھی پاکستان جو دور کھیل رہا ہے تو ان کو ہم ایک ٹرائی دیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا یہ جو ٹرائی لیٹرل ڈپلومیسی یہاں آنا اور جانا, آفیشلس ٹو سینئر لیول ٹو ہائیسٹ لیول ان کی اگر میٹنگز ہوں, میرے خیال میں ایک دو دن میں تو ہو نہیں سکتا ہے یہ.
اچھا, آپ نے کہا کہ سعودی عرب میں کچھ ناراضگی ہے کہ انہوں نے ایرانی قیادت کو بلایا لیکن ایرانی قیادت نہیں آئی, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی قیادت میں جو بلاک بنا ہے, فوجی اتحاد بنا ہے دہشت گردی کے خلاف, اس میں ایران کا ذکر نہیں, اس میں ایران کو شامل نہیں کیا گیا, تو سعودی عرب بھی تو اس طرح سے یعنی دوستانہ مراسم کا خواہاں نہیں لگتا ایران کے ساتھ؟
بالکل آپ صحیح فرمائے ہیں, یہ ایرانین پرسپشن سے ہیں, لیکن دیر واز ٹو مچ ٹینشن اس زمانے میں, 34 کنٹریز آؤٹ آف 57 اسلامک کنٹریز سب نہیں آئے ہیں انکلوڈنگ سم آف دا ادر کنٹریز, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے جو گڑبڑ ہے ٹینشن شوڈ بی اے تھنگ آف دا پاسٹ, یہ پرانی بات ہو جائے انشاءاللہ. اور
سعودی عرب سے یہ تھے تجزیہ کار خالد المعینہ. یہاں لندن میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے شہر دیار الظہور میں خود ساختہ دولت اسلامیہ نے تقریباً 400 افراد کو اغوا کر لیا ہے. تفصیل کے ساتھ نازیہ میمن.
اس سے قبل سنیچر کی رات سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے شام کے مقامی میڈیا کے حوالے سے بتایا تھا کہ خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کی جانب سے دیر الظہور پر کیے جانے والے حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ان حملوں میں 85 عام شہریوں کے علاوہ 50 شامی سپاہیوں کے مارے جانے کے اطلاعات بھی ہیں. شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق جنگجوؤں کے ہاتھوں مارے جانے والے عام شہریوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے, اور ذرائع کو خدشہ ہے کہ ان حملوں میں تقریباً 300 افراد مارے گئے ہیں. دیر الظہور پر حملے کا آغاز ایک خودکش حملے سے ہوا, جس کے بعد جنگجوؤں نے بندوقوں کا بے دریغ استعمال کیا. اطلاعات کے مطابق جنگجوؤں کے حملوں کے جواب میں شام کی سرکاری افواج نے فضائی حملے کیے اور بھاری توپ خانے کا استعمال بھی کیا. روسی فضائیہ دیر الظہور میں محصور شہریوں کی امداد کے لیے اپنے جہازوں سے خوراک اور دیگر امدادی سامان گرا رہی ہیں, اور اطلاعات کے مطابق روسی فضائیہ شہر کے نواح میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہی ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ نے شام کے محصور علاقوں میں تیزی سے بگڑتے ہوئے حالات کے بارے میں خبردار کیا ہے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا مزید کہنا تھا کہ کئی شہریوں کو شام کے شمالی مشرقی شہر بلاغیا کے نواح سے اغوا کیا گیا, اور جنگجو انہیں دولت اسلامیہ کے گڑھ رقہ لے گئے ہیں. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق اغوا کیے جانے والے شہری سنی مسلمان ہیں. دیر الزور پر حملے کے دوران جنگجوؤں نے کچھ عام شہریوں کے سر بھی قلم کیے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق اب شہر کا تقریباً 60% حصہ دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کے قابو میں آ چکا ہے۔ تاہم شہر کے 2,00,000 مقیم ان علاقوں میں محصور ہیں جو شامی حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ اگرچہ محصور لوگوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے استعمال کی کچھ بنیادی اشیاء پہنچائی گئی ہیں، لیکن اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اب بھی علاقے میں خوراک اور ادویات کی شدید قلت ہے اور بہت سے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ہمارے ساتھی نازیہ میمن سے سنی۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیل کی خبریں نازیہ گلزار سے۔
ہیملٹن میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے۔ نیوزی لینڈ نے 169 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں بغیر کسی نقصان کے پورا کر لیا۔ اوپنر مارٹن گپٹل اور کین ولیمسن نے عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور دونوں بلے بازوں نے نصف سینچریاں سکور کیں۔ دوسری جانب میلبرن میں آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلی جانے والی ایک روزہ میچوں کی سیریز کے تیسرے میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 295 رنز بنائے اور آسٹریلیا کو جیتنے کے لیے 296 رنز کا ہدف دیا، جو آسٹریلیا نے 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اس سے پہلے کھیلے جانے والے دونوں ون ڈے میچوں میں بھی بھارت کو شکست کا سامنا رہا ہے۔ 2016 کی پہلی گرینڈ سلیم ٹینس چیمپئن شپ کل سے میلبرن میں شروع ہو رہی ہے، جو 31 جنوری تک جاری رہے گی۔ امریکن گرینڈ سلیم چیمپئن سرینا ولیمز کا کہنا ہے کہ وہ گھٹنے کی انجری سے مکمل صحت یاب ہو چکی ہیں اور ٹائٹل کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ مردوں کے مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں برطانوی ٹینس سٹار اینڈی مرے کا مقابلہ جرمن الیگزینڈر زویرا سے ہوگا۔ اینڈی مرے کا کہنا ہے کہ الیگزینڈر زویرا کے ساتھ ان کا مقابلہ سخت ہوگا۔ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف ایتھلیٹکس کے صدر سباسٹین کو نے کہا ہے کہ کھیلوں پر لوگوں کا اعتماد بحال ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ممنوع ادویات کے استعمال کی روک تھام کی عالمی تنظیم کی اس رپورٹ کے تناظر میں کہی، جس میں کہا گیا تھا کہ کرپشن کھیلوں کے انضباطی ادارے میں سرایت کر چکی ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اس معاملے کا تدارک ہونا چاہیے اور آئی اے ایف رپورٹ میں کیے گئے انکشافات کی چھان بین کرے گا۔
کھیلوں کا احوال آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ بلوچستان میں تحریک طالبان پاکستان سے تعلق کے شبے میں 4 افراد گرفتار۔ افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں خود کش حملہ، کم سے کم 13 افراد ہلاک۔ بات سے بات آپ کا خط ملا اور کہانی نگار واسع چودھری کا انٹرویو آنے کو ہے۔ اس وقت خبروں کا خلاصہ۔
تہران پر عالمی پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران نے دنیا کے ساتھ تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے۔ ادھر امریکی حکومت نے ایران پر حال ہی میں کیے گئے بیلسٹک میزائل کے تجربے کی وجہ سے نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس پابندی کے بعد 11 ایسے اداروں اور افراد پر امریکی بینکنگ نظام کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو ایران کے میزائل پروگرام سے منسلک ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات واردات میں 60-70% تک کمی آئی ہے۔ افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں خود کش حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور دیگر 14 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ شام میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن کے مطابق نام نہاد دولت اسلامیہ نے ایک حملے کے بعد 400 سے زیادہ شہریوں کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عبداللہ فاروقی سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ افغانستان میں حکام کے مطابق مشرقی صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد میں ایک مقامی سیاسی رہنما کے گھر پر ہونے والے خودکش بم حملے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے نامہ نگار سید انور۔
افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد میں ایک صوبائی کونسل ممبر کے گھر پر خودکش حملے میں کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں۔ صوبہ ننگرہار کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوکیانی اس حادثے کے بارے میں بی بی سی کو بتایا۔ بدقسمتی سے ایک خودکش حملہ آور گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا ہے اور حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 13 افراد شہید ہوئے ہیں اور 14 دیگر زخمی ہیں۔ زخمیوں میں ملک عثمان، جو ایک قومی بزرگ ہے، وہ بھی شامل ہیں۔ یہ حملہ ننگرہار صوبائی کونسل کے ممبر عبید شنواری کے گھر میں اس وقت واقع ہوا جب سینکڑوں لوگ شنواری کے گھر پر ختم قرآن کے لیے جمع ہوئے تھے۔ عبید شنواری کے بھائی کو دولت اسلامیہ یا داعش نامی شدت پسند گروہ نے چند مہینے پہلے اغوا کیا تھا اور وہ حال ہی میں داعش کے قید سے رہا ہوئے تھے۔ مظلوم نامی ایک عینی شاہد نے بتایا کہ شنواری کے محافظوں نے حملہ آور کو پہچان ہی لیا تھا کہ اس نے دھماکہ کر لیا۔ ایسا ہوا کہ خودکش حملہ آور جب یہاں دروازے پر آیا تو سیکیورٹی گارڈ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سیاہ کپڑے پہنا ہوا تھا اور بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ جب گارڈ نے اسے جیسے ہی پکڑ لیا، حملہ آور نے دھماکہ کر لیا۔ گارڈ بھی شہید ہوا اور یہاں بیٹھے کئی مہمان بھی خون میں لتپت ہوئے۔ مہمان یہاں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ طالبان نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر چکے ہیں۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ صوبہ ننگرہار کے شنوار علاقے میں گزشتہ روز کئی سو مسلح افراد نے داعش کے خلاف لڑنے کی نیت سے افغان حکومت کے ساتھ مل گئے۔ گزشتہ ہفتے دولت اسلامیہ کے جنگجو جلال آباد شہر میں پاکستان کے قونصل خانے کے قریب ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس میں 3 حملہ آور سمیت 11 افراد مارے گئے تھے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور اب پاکستان کا ذکر، جہاں صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیچ سے 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ ادھر افغانستان سے متصل 2 مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں تحریک طالبان پاکستان سے تعلق کے شبے میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
3 افراد کی لاشیں ایران سے متصل بلوچستان کے ضلع کیچ سے برامد کی گئیں۔ ضلع کے ہیڈ کوارٹر تربت میں لویز فورس کے اہلکار نے لاشوں کی برامدگی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ لاشیں اوشاب کے علاقے ایرونگ سے برامد کی گئیں۔ 3 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اہلکار نے بتایا کہ 3 افراد کی لاشوں کو شناخت کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، تاحال ان افراد کو ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ تاہم 3 روز قبل سامی میں سیکورٹی فورسز نے ایک کارروائی کی تھی، جس کے دوران ایک کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آج برامد ہونے والی لاشیں انہی 3 افراد کی ہیں یا دیگر لوگوں کی۔ ضلع کیچ انتظامی لحاظ سے مکران ڈویژن کا حصہ ہے۔ مکران ڈویژن کے بعض حصوں کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے زیادہ متاثر ہیں۔ دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے ضلع واران کے علاقے گیشکور میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ادھر افغانستان سے متصل بلوچستان کے 2 اضلاع قلعہ سیفلہ اور پشین سے سیکورٹی فورسز نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تعلق کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ رواں سال کے دوران کالعدم تنظیموں سے تعلق کے شبے میں اب تک 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال 9000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر کو بلوچ عسکریت پسند تنظیموں سے تعلق کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب اسد اللہ خان سے سنتے ہیں ان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔
پاکستان کے مرد آہن جنرل راحیل شریف اور ان کے وزیر اعظم نواز شریف کا سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے ریاض اور تہران جانے کا فیصلہ قابل قدر ہے۔ بظاہر نہ سعودی عرب نے پاکستان سے ثالثی کے لیے رجوع کیا نہ ہی ایران نے۔ خود پاکستانی دفتر خارجہ بھی پچھلے ہفتے ہی قومی اسمبلی کی مجلس قائمہ برائے امور خارجہ کو بتا چکا ہے کہ یہ وقت ثالثی کے لیے مناسب نہیں، مگر ہو سکتا ہے گزشتہ دنوں یکے بعد دیگرے اسلام آباد آنے والے سعودی وزیر خارجہ اور پھر وزیر دفاع نے راحیل شریف کے کان میں کہا ہو کہ طریقے نال ساڈی جان چھڑاؤ۔ ثالثی کے لیے وقت بھی خوب چنا گیا، ایک ایسے وقت جب ایران پر سے مغربی پابندیاں اٹھنے کے سبب اسرائیل اور سعودی عرب سخت اپ سیٹ ہیں۔ سوموار کو پاکستانی شریفین جب خادم حرمین و شریفین سے ملیں گے تو بادشاہ سلامت آخر کتنی خندہ پیشانی دکھائیں گے۔ اس سے اگلے روز دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور کے صدر جی پنگ بھی صلح صفائی کے لیے ریاض پہنچیں گے۔ جب راحیل و نواز تہران سے اسلام آباد کی جانب محو پرواز ہوں گے تو صدر جی پنگ تہران میں اتر رہے ہوں گے۔ اب بین الاقوامی میڈیا صدر جی پنگ کو دیکھے یا جنرل راحیل شریف اور نواز شریف کی ثالثی کو؟ ثالثی کے لیے بنیادی شرط غیر جانبداری ہوتی ہے۔ پاکستان اس 34 رکنی سعودی اسٹریٹجک اتحاد کا علامتی حصہ ہے جس میں ایران شامل نہیں۔ بظاہر جنرل راحیل شریف واضح کر چکے ہیں کہ سعودی سرزمین پہ کسی بھی جانب سے حملے کی صورت میں پاکستان سعودی عرب کا ہر قیمت پہ دفاع کرے گا۔ پھر بھی ایران اور سعودی عرب کے بیچ ایک غیر جانبدار مسلح بننے کی پاکستانی کوشش جرت مندانہ ہے۔ یہ الگ بات کہ خود پاکستان ایک عرصے سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالث تلاش کر رہا ہے۔ پاکستان بطور ثالث طالبان اور افغان حکومت کو ایک میز پہ لانے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ خود پاکستان کو بھی اندرونی طور پہ بلوچستان کا بحران حل کرنے کے لیے مصالحانہ کوششیں درکار ہیں، مگر پاکستان کا اخلاص اس اعتبار سے قابل تعریف ہے کہ اپنے داخلی و خارجی مسائل کے حل میں کسی مصالحت سے زیادہ اسے یہ مصلحت لاحق ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران سعودی مصالحت ہو جائے، کیونکہ پاکستان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ سانڈوں کی لڑائی کا کچھ بھی نتیجہ نکلے، کچھ لی گھاس ہی جاتی ہے۔ یوں بھی پاکستان نہ صرف عالم اسلام کا واحد قلعہ بلکہ واحد ایٹمی طاقت بھی ہے۔ ایران سے پاکستان کا ثقافتی و تاریخی رشتہ، جبکہ سعودی عرب سے مذہبی اخوت کا مالی تعلق ہے۔ اس ناطے تینوں ممالک ایک دوسرے کی نفسیات بہت خوب سمجھتے ہیں۔ خوش قسمتی سے تینوں ممالک کے عوام بھی ایک دوسرے سے کما حقہ واقف ہیں۔ بھلا کون سعودی ہے جس کا کسی پاکستانی محنت کش سے کبھی ذاتی واسطہ نہیں پڑا؟ کون سا سعودی ہے جو پچھلے 35 برس میں سرکاری اور نجی حیثیت میں پاکستان آیا ہو اور یہاں چند گھنٹے سے لے کے چند برس کے قیام میں آداب مہمان نوازی کی گرم جوشی سے واقف نہ ہوا ہو؟ اسی طرح ایران اور پاکستان کے عوام کا تعلق بھی کبھی محدود نہیں رہا۔ حکومت و حالات جو بھی ہوں، پاکستانی باشندے پوشیدہ و اعلانیہ جیسے چاہیں جب چاہیں ایران جا سکتے ہیں، اور ایرانی جو چاہیں بلا روک ٹوک پاکستان بھیج سکتے ہیں۔ برادر مسلمان ممالک کے درمیان جھگڑے میں پاکستانی ثالثی کوئی نئی نہیں۔ ایک ایسے وقت جب خود پاکستان افغان خانہ جنگی میں گردن گردن پھنسا ہوا تھا، جنرل ضیاء الحق نے ایران اور عراق کے درمیان جنگ بندی و مصالحت کی کوششیں جاری رکھیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ 1988 میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ایران و عراق میں جنگ بندی کے نتیجے میں پاکستان سرخ رو ہوا اور آج تلک ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں امید رکھنی چاہیے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مصالحت کی کوششوں کے سبب پاکستان مزید سرخرو ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔
بات سے بات کے ساتھ یہ تھے وسعت اللہ خان۔ سیربین میں وقت ہوا ہے آپ کے خطوں کے جواب کا، تو سنیے آپ کا خط ملا۔
علاج پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے کرنے والوں کو عارف بخار کا سلام پہنچے.
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے. یہ پہلا خط ہے خلیجی ریاست قطر سے. ہمارے نئے سامے نعیم ہادی لکھتے ہیں، خود کش حملوں اور دہشت گرد کارروائیوں کے جلاؤں میں اب پاکستانی میڈیا آزاد خیالی اور لبرلزم کا ورد کرنے لگا ہے. پاکستان کے ایک اخبار میں ایک معروف کالم نگار کا یہ بیان پڑھ کر حیرت ہوئی کہ مین اوشی کی محفلوں اور نائٹ کلبوں کے رقص و سرود کا خاتمہ ہو جانے کے باعث لبرلزم کو دھچکا لگا ہے. گویا ان کے خیال میں لبرلزم کا مطلب محض عیش و طرب کی محفلیں سجانا ہے، اور اگر وطن عزیز میں نائٹ کلب بحال کر دیے جائیں تو قوم کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے.
جی ہاں ہادی صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لبرلزم محض بے راہ روی کو کہتے ہیں اور لبرلزم کے نادان دوست اس تاثر کو مزید پختہ کرنے کا باعث بن رہے ہیں. لبرلزم ناو نوش کی آزادی کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا فلسفہ حیات ہے جو انسانی مساوات پہ یقین رکھتا ہے، تخلیقی آزادی کا دعوے دار ہے اور جمہوری اقدار کی سربلندی کا امین ہے. لبرلزم میں جنس، عقیدے، عمر یا قومیت کی بنیاد پہ کوئی تعصب روا نہیں رکھا جاتا، بلکہ ہر شخص کو انسانی سطح پہ دیکھا جاتا ہے.
ظاہر ہے کہ حصول مسرت بھی انسانی زندگی کے آدرشوں میں سے ایک ہے، لیکن انسان دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کو دکھ نہ پہنچایا جائے، کیونکہ دوسروں کا حق چھین کر، دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر کے جو مسرت آپ حاصل کریں گے وہ لبرلزم یا انسان دوستی کی ذیل میں نہیں آئے گی.
بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اگر ہادی صاحب اس توضیح پہ مطمئن ہو گئے ہوں تو ہم بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف،
جو کہ آیا ہے لودھرا سے، اور اس میں بھی اقوام عالم کی موجودہ صورتحال پر ایک سوال اٹھایا گیا ہے. ناصر محمود عمران لکھتے ہیں، دنیا کے جن حصوں میں مسلمان جنگجو برسر پیکار ہیں وہاں تمام بڑی طاقتیں جمع ہو کر ان کا صفایا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. امریکہ اور برطانیہ اپنے بین الاقوامی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی عناصر کے خلاف ساری دنیا کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت قابل افسوس ہے کہ مغربی میڈیا بھی ان طاقتوں کا ساتھ دے رہا ہے اور رائے عامہ کو گمراہ کر رہا ہے.
ناصر محمود صاحب، آج کے عوام آسانی سے گمراہ ہو جانے والے لوگ نہیں ہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے آج کا ناظر براہ راست اپنے ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، اور آج کا سامے اس وقوعے کا ایک ایک لفظ اپنے کانوں سے سن رہا ہے. ایسے میں یہ سوچ لینا کہ سامعین اور ناظرین کو بھیڑ بکریوں کی طرح جس طرف چاہو ہکایا جا سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے. اس لیے ناصر محمود صاحب، آپ کو فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. آج کے ناظرین اور سامعین ہوش مند انسان ہیں، برے بھلے کی تمیز رکھتے ہیں، اور آپ کو ان کی ذہانت پہ قطعاً شبہ نہیں ہونا چاہیے.
ضلع کوہلو سے محمد خالد کالکانی لکھتے ہیں، پچھلے دنوں ایک بھارتی لڑکی کا بہت شہرہ تھا جو کہ بھٹک کر پاکستانی علاقے میں آ گئی تھی، اور پھر بہت عرصہ یہاں گزارنے کے بعد واپس اپنے وطن چلی گئی. اسے انڈیا جا کر بھی پاکستان کی یاد ستائے گی، کیونکہ اس نے یہاں بہت اچھے دن دیکھے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جب چاہے اپنی مرضی سے پاکستان نہیں آ سکتی، کیونکہ پاسپورٹ اور ویزے کی پابندی راستے کی دیوار ہیں. اگر دونوں ملکوں کے سربراہ سوچیں تو یہ پابندی نرم بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں ملکوں کے عوام اچھے ہمسایوں کی طرح ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے آزادانہ آ جا سکتے ہیں، لیکن یہ سب سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے.
خالد صاحب، سیاستدانوں کا تو معلوم نہیں اس مسئلے پہ وہ غور کریں گے یا نہیں، لیکن فنکاروں نے اس موضوع کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ قبل جوان سال پاکستانی ڈائریکٹر مہرین جبار نے ایک فلم بنائی تھی رام چند پاکستانی، جس میں ایک پاکستانی بچہ صحرا میں بھٹک کر بھارتی علاقے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں اسے جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا جاتا ہے.
اور عارف، آج کی سب سے بڑی ہٹ فلم بھی تو اسی موضوع پر ہے، بجرنگی بھائی جان، جس میں ایک پاکستانی بچی کو اس کے ماں باپ تک پہنچانے کے لیے بجرنگی بھائی جان بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں،
اور بچی بالآخر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے، اور یہ سن 2015 کی کامیاب ترین فلموں میں سے ایک تھی.
خالد صاحب نے خط کے آخر میں سوال کیا ہے کہ یہ پاسپورٹ اور ویزے کی مصیبت دنیا میں کب شروع ہوئی تھی اور کس نے شروع کی تھی، کیا اس سے نجات نہیں مل سکتی؟ اور سامعین، یہی ہے آج کا سوال.
پاسپورٹ کا قدیم ترین حوالہ ہمیں سن 450 قبل مسیح میں ملتا ہے، جو ایک شاہی فرمان کی شکل میں ہے. لیکن لفظ پاسپورٹ کی ابتدا فرانس میں ہوئی، جہاں لوئی چہاردہم کے زمانے میں فرانس کے باشندوں کو دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے باقاعدہ سرکاری اجازت نامہ جاری کیا جاتا تھا. چونکہ اس وقت لمبا سفر عموماً سمندر کے راستے ہوتا تھا، اس لیے بندرگاہ عبور کرنے کے لیے جو دستاویز جاری کی جاتی تھی اسے پاسپورٹ کہا جاتا تھا، یعنی بندرگاہ کو پار کرنے کی دستاویز. فرانس کی دیکھا دیکھی یورپ کے دیگر ملکوں نے بھی اپنے باشندوں کو پاسپورٹ جاری کرنے شروع کر دیے. لیکن 19ویں صدی کے وسط میں جب ریل کا سفر عام ہو گیا تو لوگوں کی بڑی تعداد بیرون ملک سفر کرنے لگی، تو اس وقت حکومت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں پاسپورٹ جاری کرنا مشکل ہو گیا.
چنانچہ 1861 میں فرانس نے پاسپورٹ کی پابندی ختم کر دی، جس کے بعد دیگر یورپی ملکوں نے بھی یہ پابندی ہٹا دی اور سب ملکوں کو سفر کی آزادی مل گئی، جو کہ 1914 تک قائم رہی۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے وقت یورپی ملکوں نے سرحدوں پہ نگرانی کڑی کر دی اور پاسپورٹ کا نظام پھر سے بحال ہو گیا۔ تو خالد صاحب، یہ تھی پاسپورٹ کی داستان۔
اور یہ خط بھی بلوچستان سے ہے۔ کمال الدین اور سید نواز اپنے مشترکہ خط میں مشورہ دیتے ہیں کہ بی بی سی کی ویب سائٹ تک چونکہ بہت سے لوگوں کی رسائی نہیں ہے، اس لیے ویب سائٹ کی خبروں کا خلاصہ ریڈیو پر نشر کر دیا کریں۔
جناب، ہمارا خبرنامہ ویب سائٹ والی خبروں کا خلاصہ ہی تو ہوتا ہے، اس لیے آپ کو کسی طرح کی محرومی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔
ہمارے پرانے سامع اور مستقل مکتوب نگار اسلم بروہی اپنے تازہ مکتوب میں لکھتے ہیں، انڈیا میں نریندر مودی کی حکومت قائم ہونے کے بعد دیگر شعبوں کے علاوہ کرکٹ کا کھیل بھی زیر اعتاب آ گیا ہے۔ کھیل کو سیاست کے میدان میں گھسیٹنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا کھلاڑی لوگ کبھی سیاست میں دخل اندازی کرتے ہیں؟
جی ہاں، بابانگے دول کرتے ہیں۔ خود ہمارے ملک میں سب سے زیادہ سیاست کرنے والی شخصیت ایک کھلاڑی کی ہے۔ لیکن بہرحال آپ کا اعتراض درست ہے کہ کھیل کو کھیل ہی سمجھنا چاہیے اور اسے سیاسی مصلحتوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف مقار کو اجازت دیجیے۔
آپ ہمیں اپنے خطوں میں یاد کرتے رہیے اور اب آتے ہیں ہفتہ وار فیچر کی طرف۔ واسع چودھری کا شمار پاکستان کے صفحے اول کے اسکرپٹ رائٹر یا کہانی نویسوں میں ہوتا ہے۔ مشہور فلم جوانی پھر نہیں آنی انہی کی قلمی کاوش تھی۔ واسع آج ہماری ساتھی فیفی ہارون کے مہمان ہیں۔ سنتے ہیں واسع چودھری کی باتیں۔
جے پی اے نے جوانی پھر نہیں آنی کی سکسیس میں، مقبولیت میں آپ کی رائٹنگ کا کتنا ہاتھ ہے؟ ایکٹنگ کا بھی تھوڑا بہت تو ہوگا، مگر رائٹنگ کا کیا ہے؟
نہیں دیکھیں، ایکٹنگ کا تو آپ نے جیسا کہا تھوڑا بہت ہے، رائٹنگ میں ظاہری بات ہے زیادہ ہے۔ ایکٹنگ میں میرے ساتھ 10 اور لوگ بھی ایکٹ کرتے ہیں۔
ہاں، اتنے سارے لوگ ہیں، آپ دور سے نظر آتے ہیں کبھی۔
جی، اور رائٹنگ کے اندر ظاہری بات ہے میں اکیلا تھا، لیکن جو فلم کے ڈائریکٹر ہیں ندیم بیگ، وہ اور پروڈیوسر ہمایوں سعید، یہ ہماری کور ٹیم تھی جس نے آلموسٹ 13 سے 14 مہینے کام کیا تھا اسکرپٹ پہ۔ میں لکھتا، پھر ہم لوگ اس کو چیک کرتے، پھر ہم لوگ ڈسکس کرتے، جو بھی تھا۔
بہت سارے جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں وہ رات کے وقت لکھتے ہیں۔
جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، جو کریٹو لوگ ہیں وہ رات کے وقت لکھتے ہیں۔ میں
جو ایسے جو بالکل ہی نان کریٹو ٹائپ قسم کے ہیں، وہ دن کے
جو ہیں وہ اب باعث مجبوری صبح کے وقت لکھتے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ چلا گیا جب میں کریٹو ہوتا تھا یا پھر میرے پاس یہ لگژری تھی۔ اب میں گھر داری بھی چلانی ہوتی ہے، صبح بچوں کو اسکول بھی چھوڑنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ رات کا لکھنا۔ میں نے بھی لکھا جب میں شادی شدہ نہیں تھا، لیکن اب نیند آ جاتی ہے مجھے اور میں سونا چاہتا ہوں، کہ مجھے صبح 6:30 بجے اٹھنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں اب صبح کے ٹائم ہی کہیں کوئی کونے خدرے ڈھونڈتا ہوں۔
میرٹل لائف کی مجبوری،
جی دی بلس آف میرٹل لائف،
دی بلس۔
تو اب جیسا بھی کچھ گرتے پڑتے آپ کہہ لیں، یہ فلم لکھ ڈالی اور جیسی بھی لکھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔
کامیڈی میں کافی آپ پہلے سے ہی، کیونکہ جٹ اینڈ بانڈ آپ نے لکھا، اور اس کے بعد مطلب آپ کی سیریلز بھی چلے، اور پھر میں ہوں شاہد افریدی، اور یہ اب جوانی پھر نہیں آنی، تو کامیڈی سے کچھ زیادہ ہی مطلب آپ کو محبت ہے؟
دیکھیں فیفی، ایک تو یہ کہ میں شروع سے کامیڈی لکھتا آیا، ٹھیک ہے، تو وہ ایکچولی اس ٹائم پہ میں انجوائے بھی کرتا تھا لکھنا، اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ میں کیونکہ لاہور سے اس زمانے میں بہت کام کرتا تھا، میں کراچی کی طرف نہیں گیا جہاں پہ مین مارکیٹ تھی، تو لاہور میں پرائمریلی کامیڈی زیادہ ہوتی تھی۔ جب میں نے کراچی جا کے سیریل کیا تو وہ ڈالی کی آئے گی بارات تھا 2010 کے اندر، میں اسے پوری طرح ایک کامیڈی ڈرامہ نہیں کہوں گا، وہ ایک لائٹ ہارٹیڈ چیز تھی، جو ایک حسینہ معین صاحبہ کا ایک جانرا ایک تھا ایک زمانے میں، جو تنہائیاں اور دھوپ کنارے میں تھا، کہ مزاح کے اندر کہانی بھی چل رہی ہے اور اس کے درمیان میں کچھ کسی حد تک تھوڑا بہت ڈراما بھی ہوتا تھا۔
حسینہ معین کے جو ڈرامے تھے ان میں تو بہت ہی رومانس چلتا تھا، لڑکیاں کہتی تھیں کہ ہاں عشق ہو تو اس طرح کا عشق ہو۔
آپ نے بالکل صحیح کہا، اس زمانے میں لڑکیاں یہ کہتی تھیں۔ میں نے جب ڈالی کی آئے گی بارات کیا تو اس کے بعد آنٹیوں نے کہا کہ ایک آنٹی ہو تو سائمہ چودھری جیسی آنٹی ہو۔
اس کی وجہ سے
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਂਸ ਵਾਲੀ ਸੀਡੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕ ਲੈਣੀ ਅੱਗ।
ਤੋ ਮੈਨੇ ਸਿਰਫ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਬ ਯੇ ਕਹਿ ਸਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਵਾਤੀਨ 80 ਕੀ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੇ ਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਥੀਂ ਵੋ 2011 ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਤੇ ਪਹੁੰਚਤੇ ਆਂਟੀਜ਼ ਮੇਂ
ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ
ਥੀਂ। ਤੋ ਅਗਰ ਉਨਕੀ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਥੀ ਵੋ ਤਨਹਾਈਆਂ ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥੀ ਤੋ ਉਨਕੀ ਜੋ ਅਬ ਏਜ ਹੈ ਵੋ ਬੁਸ਼ਰਾ ਅਨਸਾਰੀ ਜੋ ਸਾਇਮਾ ਚੌਧਰੀ ਮੇਂ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਵੋ ਥੀ।
ਚਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇੱਕ
ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਮਗਰ ਜੱਟ ਐਂਡ ਬੌਂਡ ਜੋ ਆਪਨੇ ਲਿਖੀ ਥੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜੱਟ ਐਂਡ ਬੌਂਡ ਕੋ ਬਹੁਤ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਾਮੇਡੀ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸੇ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ। ਔਰ ਆਪਨੇ ਦੋ ਜੋਨਰਸ ਗੇਮਸ ਬੌਂਡ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਕੋ ਆਪਨੇ ਏਕ ਜਗ੍ਹਾ ਏਕ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਮੇਂ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਥਾ। ਫਵਾਦ ਉਸਮੇਂ ਥੇ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਬੱਟ ਵੀ
ਥੇ। ਯੇ ਜੱਟ ਐਂਡ ਬੌਂਡ ਜੋ ਥਾ ਯੇ ਮੇਰਾ ਫਵਾਦ ਖਾਨ
ਪਹਿਲਾ ਥਾ,
ਹਮਾਰਾ ਸਭ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਥਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਯਾ ਨਯਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ। ਐਜ਼ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਥਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਈਵਨ ਸੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੇਅਰਡ ਆਈਡੀਆ ਥਾ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ PTV ਕੇ ਵੋ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਥਾ। ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਨਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੰਗਸਟਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਤਨਾ ਆਜ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਯਾ ਕੋਈ ਵੇਅਰਡ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਉਸਕੋ ਪੁਲ ਆਫ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਅਮੰਗਸਟ ਦੀਸ ਚੈਨਲਸ।
ਹਾਂ, ਗੇਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਕੋ ਬਤਾਉਂ, ਯੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਕਾ ਜੋ ਹੈਡ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗੇਵ ਇਟ ਅ ਚਾਂਸ।
ਆਜ ਆਪਕਾ ਜੋ ਕਾਮ ਹੈ ਵੋ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਅਭੀ। JPN ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਤੋ ਆਪ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਕਾਮੇਡੀ ਯਾ ਤੋ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੇਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਯਾ ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੇਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੋ ਯੇ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਆਪਕਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਯਾ ਆਪਕੋ ਕਭੀ ਕਭੀ ਵੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆਤੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ?
ਖੁਸ਼ ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਕੋ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਕੁਛ ਬਹਿਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਿਯੋਂਡ ਟੈਲੈਂਟ ਚਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਆਤਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਆਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਯਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਸ਼ੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ।
ਫਿਰ ਚੰਦ ਲੋਗ ਹੈ ਜੋ ਰਿਗਰੈਟ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹਮਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਰਿਗਰੈਟ ਵੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਨ ਥਾ ਜਿਸਕੋ ਵੋ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਆਜ ਵੀ ਉਨਸੇ ਪੂਛੇ, ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਨਸੇ ਪੂਛਤੀ, ਉਨਕੋ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਆਪਕਾ ਸਵਾਲ ਥਾ ਕਿ ਅਬ ਉਤਨਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਆਈ ਗੈਸ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋ ਏਜ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਮੁਝੇ ਵੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਤੀ ਥੀਂ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕੀ। ਯੇ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜੋ ਥੇ ਯੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਵਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਯੇ ਨਹੀਂ ਲਗਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਆਇਆ ਯਾ ਵੋ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜੋ 750 ਫਿਲਮੇਂ ਹੈ ਵੋ ਹੀ ਥੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਐਂਡ ਫਲੇਮਿੰਗਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 60s ਸੇ ਤੋ ਵੋ ਚੱਲ ਰਹਾ ਥਾ। ਮੈਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ, ਮੈਨੇ ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆ, ਮਗਰ ਜੋ ਅਸਲ ਕਾਮ ਥਾ ਫਰੈਂਕਲੀ ਵੋ ਤੋ ਐਂਡ ਫਲੇਮਿੰਗ ਔਰ ਨਾਸਿਰ ਅਦੀਮ ਨੇ ਕੀਆ ਥਾ।
ਸੁਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਜੋ ਆਡੀਅੰਸ ਮੇਂ ਜੋ ਮਰਦ ਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਆਡੀਅੰਸ ਥੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਲਮ ਮੇਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਮੇਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿਆ ਥਾ। ਤੋ ਆਪ ਵੋ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ, ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਬ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਕਰੀਨ ਪੇ ਡਾਇਲੋਗ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਰਦ ਐਸੇ ਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ੇ ਉਤਾਰ ਦੀ ਔਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਥਰੋਇੰਗ ਦੈਮ ਐਟ ਦ ਸਕਰੀਨ।
ਫੀਫੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤੋ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੀ ਔਰਤੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਤੀ ਥੀ, ਔਰਤੇ ਫਰੋਮ ਦ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦ ਅਲੀਟ ਐਂਡ ਦ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਤੀ ਥੀ। ਆਪਕਾ ਜੋ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਔਰ ਲੋਅਰ ਤਬਕਾ ਥਾ ਵੋ ਉਨਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਦੇਖਤੀ ਥੀ।
ਹਾਂ, ਮਗਰ ਔਰਤੇ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਥੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਮੇਂ।
ਦੇਖੇ ਅਬ ਜੈਸੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਕਾ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯੇ 88 ਮੇਂ ਆਈ ਥੀ, ਇਸੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਮੁਖੜਾ ਫਿਲਮ ਆਈ ਥੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ, ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਿਆ ਦੁਪੱਟਾ ਛੱਡ ਮੇਰਾ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਰਤੋਂ ਕੋ ਫਿਲਮ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾ।
ਮੈਨੇ ਐਕਚੁਲੀ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਆਪ ਸਾਈਡ ਟ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਏ।
ਸੌਰੀ,
ਸਵਾਲ ਵੋ ਯੇ ਬਾਤ ਤੋ ਅਲੱਗ ਚਲਤੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਔਰਤੇ ਆਤੀ ਥੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੋ ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਤਾ ਥਾ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਵੋ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਕਾ ਜੋ ਇਰਾ ਥਾ ਵਗੈਰਾ, ਅਰਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ੇਬਾ ਵਗੈਰਾ ਵੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਆਪ ਉਸ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਥੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਥੇ, ਔਰਤੇ ਹੋਂਗੀ ਮਗਰ ਮਰਦ ਥੇ ਜੋ ਆਪਕੇ
ਔਰਤੋਂ ਨੇ,
ਤੋ ਉਸ ਮੇਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਔਰਤੋਂ ਕੋ ਛੋੜ ਦੇ ਕਿ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੋ ਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ੇ ਉਤਾਰੀ ਔਰ ਵੋ ਸਕਰੀਨ ਕੀ ਤਰਫ ਉਹਨੇ ਫੇਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ। ਮੈਂ ਯੇ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ آر یو ہوپنگ کہ ایک دن آپ ایسا ڈائلاگ لکھیں گے یا ایسا سین کریں گے فلم میں جہاں آپ کو بھی یہ ریسپانس ملے؟
آئی وش. دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو میں ایک بڑی سمپل سی بات, یہ میں اکثر کہتا ہوں اور کچھ میرے بہت سے سپر اسٹار میرے فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو شاید بری بھی لگتی ہو, لوگ اب کہتے ہیں فلاں سپر اسٹار آپ کے میگزینس کے اندر بڑے زبردست زبردست انگلش کے جملے بھی لکھے جاتے ہیں ان کے بارے میں. میں نے کہا ان لوگوں نے سلطان رائے کا کریز دیکھا نہیں ہوا. سلطان رائے واز دا بگیسٹ سپر اسٹار دیٹ پاکستانی سنیما انڈسٹری ہیڈ ایور سین.
بالکل بالکل.
اور آج کل کے جتنے آپ کے کوئی بھی آپ سب سے بڑا سپر اسٹار کا نام مجھے لے دیجیے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اس نے وہ کریز ہی نہیں دیکھا ہوا. بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ رورل پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور 500 مرد اپنی قمیض آپ کا ہاتھ دیکھنے کے بعد اپنی قمیض پھاڑ لیں.
Sounds very dubious,
مگر جی exactly, but it was as clean as it could get. ایک کریز ہوتا تھا ان کا اور ایک ریپرزینٹیشن تھی جو کہ ان لوگوں کو نظر آئی سلطان رائے صاحب میں. تو سلطان رائے صاحب واز ناٹ دا بیسٹ آف ایکٹرز دیٹ وی ایور ہیڈ. ٹھیک ہے, ہی واز ناٹ دا موسٹ گڈ لکنگ پرسن دیٹ یو وڈ ایور سی ان یور لائف آن دا سینما اسکرین.
اسکرین پریزنس بہت تھا,
پریزنس بھی تھا, پرسونا تھا. اور ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب اللہ نے اس بندے کے ساتھ وہ چیز لگا دی ہوئی تھی تو پھر میں چاہے بریڈ پٹ کی شکل کے ساتھ بھی ہوں میں وہ کریز نہیں دیکھ سکتا. آج آپ نے دیکھا ہوگا سب نئے سٹارز کے سکس پیکس اور یہ بڑی چیزیں آ گئی ہیں, فٹنس اینڈ یہ وہ, آپ کو بہترین سے بہترین کرافٹڈ باڈی ملتی ہے, سرجریز اتنی آ گئی ہیں اب تو ماشاء اللہ خوبصورت لگتے ہیں, لڑکے اتنے زیادہ اتنا کام کروا چکے ہیں اپنے پہ. مگر ایک شخص جس کے نہ بال اپنے تھے اور جن کی ویسٹ میرے خیال سے اس وقت بہت زیادہ تھی رائی صاحب کی, اور اس کے بعد وہ جو کپڑے پہنتے تھے لاچا, آپ اس میں اٹریکٹ ہو جائیں تو سبحان اللہ ہے. اور اس کے باوجود اگر آپ کو دیکھ کے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, سلطان رائے صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ اسکرین پہ آتے تھے تو لوگ چیخے مارتے تھے کہ پتہ نہیں جیسے کون آ گیا. فینومینا دیٹ مولا جٹ کریٹڈ, وہ جو ایک پنجابی اینگری مین کا جو فینومینا میرے خیال سے 10-15 سال چلا, کہ مطلب میں نے وہاں سے فائدہ اٹھایا. اور سمپل ایز دیٹ,
فواد خان, احمد بٹ اور آپ تینوں جی. اس وقت تو آپ بالکل ان نون تھے مگر جی. اب آپ یو آل میڈ اٹ بگ, آپ اتنی آپ کی سکسیس ہو چکی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب یہ نہ ہو جائے کہ ایک پروجیکٹ پھر سے آپ ایک ساتھ کریں, شاید جٹ اینڈ بانڈ بڑے اسکرین پہ آپ لے آئیں؟
آج سے کوئی 10 سال پہلے آپ اسے مذاق کرتے تھے, اب تو آئے پر نو میں
مطلب ہو جائے کہ کتنا مزہ آئے.
تو ہم
اس میں آپ سہائے علی ابرو کے ایک دو گانے ڈال دیں, اس قسم کی چیزیں کر لینا تو چل جائے گا.
دیکھیں اب آپ کی خواہش ہے مگر میرا نہیں خیال کہ میں یا فواد خان یا احمد بٹ اب کیوٹنس کے اس زمرے میں آتے ہیں جہاں پہ ہم یہ پل آف کر پائیں گے. 15 سال پہلے ہم لوگ سارے بڑے معصوم سے بچے لگتے تھے. آپ ایک کام کریے, آپ پروڈیوس بھی کر دیجیے گا, مجھے اس تکلیف سے بچائیں کہ میں کسی پروڈیوسر کو کنوینس کروں گا. آپ آلریڈی کافی کنوینسڈ ہیں. لندن سے بسم اللہ کریں, ہم لاہور میں الحمدللہ کریں گے. جو بھی آگے ایشوز پڑیں گے ہمیں کاپی رائٹس کے, وہ آپ ہی سنبھالیں گی لندن کے اندر, کیونکہ 15 سال پہلے شاید ان کو نہیں پتا تھا. آفٹر دس بی بی سی انٹرویو آئی ڈونٹ تھنک دی جیمز بانڈ پیپل وڈ لیٹ می ڈو دس.
پکڑے گئے آپ. کوئی ایسے آرٹسٹ ہیں جن کے لیے آپ فلم لکھنا چاہیں گے؟ ابھی آپ نے کاجول اور شاہ رخ کا بڑا انٹرویو بھی کیا تھا.
ابھی تو میں پاکستانی, آپ جو میرے یہاں پہ لوگ ہیں, آئی وڈ لو ٹو رائٹ فار فواد خان, علی ظفر, ماہرہ خان, جو یہاں
سے بڑی اچھی کاسٹنگ
جی زبردست فلم ہوگی. میں تینوں کو وقتاً فوقتاً یہ کہہ چکا ہوں کہ تم مجھے دو تو میں بتاؤں گا کہ روم کوم کیا ہوتا ہے یا رومانٹک ڈراما کیا ہوتا ہے. تینوں نہیں مانتے میرے, تینوں ابھی بزی ہیں.
دعا کرتے ہیں کہ مان جائیں تو پھر
نہیں مان جائیں گے بالکل.
اور آپ اس میں ولن کا رول پلے کریں.
یہ تو دیکھیں اب
کیسا کیا آئیڈیا دیا ہے میں نے آپ کو, کریڈٹ ضرور دیں آپ 10 سال بعد.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
کہانی نویس واسع چودھری کی گفتگو آپ نے سنی, بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی فیفی ہارون سے. اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر اس وقت جو خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں ان میں سر فہرست ہے, امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دیں, پاکستان اور سرخ ہوگا, آخر چینل دکھائے کیا, شام جنگجوؤں نے سینکڑوں شہری اغوا کر لیے. اس کے علاوہ ہے کہ ولیمسن اور کیپٹل کا عالمی ریکارڈ سیریز بھی برابر کر دی, عرب ممالک کے حصص بازاروں میں مندی کا رجحان. سیربین یہاں اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھیں مہاپارا صفدر, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں لیزا حق اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم کے ساتھ عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ.
ایران پر اس کے جوہری پروگرام کی وجہ سے لگائی گئی پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد امریکی حکومت نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ تازہ پابندیاں حال ہی میں ایران میں کیے گئے بیلسٹک میزائل کے تجربے کی وجہ سے لگائی گئی ہیں، جن کی روح سے 11 ایسے اداروں اور افراد پر امریکی بینکنگ نظام کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو ایران کے میزائل پروگرام سے منسلک ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں 60-70% تک کمی آئی ہے۔ شام میں انسانی حقوق کے کارکنان کے مطابق نام نہاد دولت اسلامیہ نے ایک حملے کے بعد 400 سے زیادہ شہریوں کو اغوا کر لیا ہے۔ اور سعودی عرب کی اسٹاک مارکیٹ میں آج حصص کی قیمتیں 6% سے زیادہ گر گئیں۔ اس کے علاوہ دبئی اور قطر کی مارکیٹوں میں بھی ٹریڈنگ کا آغاز 6% کمی کے ساتھ ہوا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔